وصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقران المجيد. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. صدق الله العظيم. جیسا کہ طلب کیا گیا تھا، آج ان شاء اللہ تعالیٰ تراوی میں قرآن حکیم کی 10 سورتیں پڑھی جائیں گی، جن میں سے 7 سورتیں مکی ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، اور اس کے بعد 3 سورتیں ان 10 مدنی سورتوں میں سے ہیں کہ جو قرآن مجید میں باعتبار تعداد سور مدنی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے. ان میں سے 3 سورتیں سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر آج پڑھی جائیں گی. تقسیم بھی میں یہ رکھ رہا ہوں کہ پہلے 21 گھنٹے میں جو بھی کچھ عرض کیا جا سکتا ہے ان 7 سورتوں کے بارے میں عرض کر دوں گا. ان 7 سورتوں کے بارے میں جو مکی سورتیں ہیں، سورہ قاف سے اور سورہ واقعہ تک، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو یہ قرآن حکیم کا حسین ترین مقام ہے، ادبی اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے. قرآن مجید کن کن اعتبارات سے ایک معجزہ ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا علمی موضوع ہے. وہ علمی اعتبار سے بھی معجزہ ہے، فکری اعتبار سے بھی معجزہ ہے، پیشین گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ نمایاں اور مؤثر پہلو جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے اہل عرب، ان پر سب سے زیادہ اثر انداز جو ہوا ہے، اس کے اعجاز کا پہلو وہ اس کا ادبی، اس کا فصاحت اور بلاغت والا پہلو. اور اس ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی معراج ہم کہہ سکتے ہیں، یا قرآن حکیم کا نقطۂ عروج یہ 7 سورتیں. انہیں میں ایک سورت وہ بھی ہے، سورہ رحمان، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے. سورۃ الرحمن عروس القرآن. تو ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آیتیں چھوٹی ہیں، رتم جو ہے بہت تیز ہے، فلو بہت تیز ہے، اور اس کے اندر صوتی آہنگ بہت ہے. اس کا اپنا ایک میوزک ہے، اس کی اپنی ایک موسیقی اور غنا ہے، وہ ملکوتی غنا ہے، وہ ڈیوائن میوزک ہے، جو اس حصے میں بہت زیادہ نمایاں ہے. باقی جہاں تک مضمون کا تعلق ہے، ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ اہم مضمون جو ہے وہ آخرت کی خبر ہے، اور آخرت کے حالات اور اس کا نقشہ کھینچ دینا. ایک لفظ میں اگر ہم اسے تعبیر کریں تو ان صورتوں کا مرکزی مضمون ہے انذار، خبردار کرنا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، جزا و سزا کے فیصلے صادر ہوں گے، اور پھر جنت یا دوزخ میں تمہیں کسی جگہ پر داخل ہونا پڑے گا. یہ ہے اصل میں وہ مرکزی مضمون کے جو ان صورتوں میں آ رہا ہے. ویسے تو جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں ایمانیات ثلاثہ، یہ تو ہر جگہ پر آپ کو ملے گی بحث، توحید، آخرت اور رسالت، لیکن یہ کہ اس مقام پر آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ نمایاں پہلو جو ہے وہ آخرت کا پہلو ہے، انذار آخرہ کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہے. ان میں سب سے پہلی سورت یہ سورہ قاف ہے. قاف والقرآن المجید. قسم ہے اس قرآن مجید کی، اس قرآن کی جو بزرگ ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. اب دیکھیے پہلی ہی آیت اس کے عمود کو معین کر رہی ہے. ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا ہے، انذار کرنے والا آیا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. تو انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی تعجب انگیز بات ہے، بہت عجیب بات ہے. اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید. جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ یہ بہت دور کی بات ہے، یہ انہونی کی بات ہے، یہ بہت دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں. فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم. ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں مٹی ہو کر مل جائیں گے تو کیا کمی آئے گی, ان کے اجزاء کہاں ہوں گے, یہ ہمارے خوب علم ہے. وَإِنَّنَا كِتَابُ الْحَكِيمِ, اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں ہر شے کا حساب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور وہ حفاظت کرنے والی ہے. یہ گویا کہ اس پورے سلسلے سور کے مضمون کے لیے نہایت جامع عنوان ہے. باعث بعد الموت کے لیے جو دلائل قرآن مجید نے جو طویل مکی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں آ چکے ہیں, ان میں مثلاً یہ بڑی ہی مختصر الفاظ میں اس دلیل کو یہاں دہرایا گیا ہے, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں بابرکت پانی یعنی بارش, فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اسی پانی کے ذریعے سے اس زمین سے کہ جو مردہ نظر آتی تھی اس میں کہیں کوئی رویدگی کے آثار نہ تھے, اسی میں ہم باغات اگا دیتے ہیں, اسی میں ہم فصلیں اگا دیتے ہیں, وہ فصلیں کہ جو سے کٹ جاتی ہیں, وہ نقل آباد قاتل رہا تلغل نزیز, اور اسی میں سے وہ درخت کھجور کے بلند اور بہت بلند بالا درخت کہ جن کے خوشے جو ہے تہ برتے ہیں, رسپل دن احباد یہ بندے کے لیے رزق ہے جو ہم اس طور سے فراہم کرتے ہیں, وہ احیینا بہی بلدتم میتا, اور اسی سے ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں, کذالک الخروج, اسی طرح تمہارا بھی نکل آنا ہو جائے گا زمین سے, اسی طرح حکم خداوندی ہوگا اور اس زمین میں جو تم مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے تو اسی طرح ہم تمہیں نکال لیں گے. پہلی آیت, پہلے رکوع کے آخری آیت بھی بڑی ہی اگر سے یہ دلیل قرآن مجید میں بار بار آئی ہے, لیکن اسلوب جو ہے یہاں پر بہت زیادہ تیکھا اور دل میں اتر جانے والا ہے. افا عینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید, کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد اب عاجز آ گئے, ہماری قوت خلاقی ختم ہو گئی, اب ہمارے اندر کوئی توانائی باقی نہ رہی, افا عینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید, ہماری قدرت اور قوت کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی, البتہ ان کے اپنے ذہن اور تصورات جو ہے وہ بہت محدود ہے, اس کی بنا پر یہ مایوس ہو گئے. پھر وہ آیا مبارکہ بھی اسی صورت میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا انسان سے قرب جو ہے سب سے زیادہ نمایاں طور پر بیان ہوا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس جو ہے اس کے ساتھ کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے, اندر ہی اندر خیر و شر کی کیا کشمکش چلتی رہتی ہے ہم خوب جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو اس انسان سے اس کی سہ رگ سے بھی زیادہ قریب. تیسرے رکوع کے آخر میں بہت اہم علمی مضمون آیا ہے, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ, اس قرآن مجید میں یاد دہانی ہے, نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے, یا تو ان کے دل زندہ ہو, اگر دل زندہ ہے تو قرآن مجید کی دعوت کو فوراً قبول کریں گے, جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ قلب سلیم اگر ہے تو اس کی مثال ایک آئینے کی ہے کہ اس کے سامنے جیسے ہی روشنی آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا. اسی طریقے پر دوسری شکل یہ ہے کہ یا تو دل زندہ ہو اور یا او القسم آ ہوا شہید, یا یہ کہ پھر انسان اگر دل اتنا سلیم نہیں بھی ہے تو ذرا توجہ سے سنے غور کرے, یعنی عقل کے راستے سے بھی انسان کو ہدایت نصیب ہو سکتی. یہ دو راستے, غور و فکر اور تدبر و تعقل, دلیل سے استدلال سے بات کو سمجھنا, اور ایک براہ راست جسے ہم انٹوئشنلی کہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اندر وہ وجدانی قوت اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو فوراً بغیر کسی استدلالی پروسیس سے وہ حقیقت کو فوراً پہچان لیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فصبر علی ما یقولون, جیسا کہ میں نے عرض کیا بار بار کہ ہر عموماً مکی صورتوں کے آخر میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا ہے, اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو, وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے قبل بھی, وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور رات کے ایک حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہا کرو. یہ وہ تسبیح ہے جو نماز کے بعد بھی ہم کرتے ہیں, حضور نے تلقین فرمائی ہے تسبیح فاطمہ, اور آخری الفاظ سورہ مبارکہ کے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, تفسیر کرائیے اس قرآن کے ذریعے، نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے، جس کسی کے اندر بھی کوئی خوف ہے اللہ کے ان وعدوں کا وہ اس ذکر کو حاصل کر لے گا. اس کے بعد سورہ زاریات آتی ہے، اس کے ابتدا میں کچھ جو آیات آفاقی ہیں ان میں سے ہواؤں کے چلنے کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اب دلیل تفصیل میں جانے کا اس پر موقع نہیں ہے، لیکن یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئی ہے وہ نوٹ کرنے کی بات ہے. وزاریات ضرور فل حاملات یسرن فل جاریات یسرن فل مقسمات امرا، یہ تو چار ہوئی قسمیں. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یقیناً جس چیز کا تمہیں جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ سچی بات ہے اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی. وہی بات ہے اصل میں بنیادی خبر کے جس پر یہ تمام صورتیں جو ہے وہ بحث کر رہی ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور وہی ان کے پاس فرشتوں کا آنا اس خوشخبری کے ساتھ اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم نوح کا بھی. اس کے بعد وہ آیات آتی ہے تیسرے رکوع کے شروع میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور اس زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم بچھانے والے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. اگر تمہیں تمام نباتات کے عالم میں، حیوانات کے عالم میں تمہیں جوڑے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح بلندی اور پستی ہے، زمین ہے اور آسمان ہے، ان کو بھی جوڑے کی شکل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین میں سے روئی کی برآمد ہوتی ہے. اسی طریقے سے حیات دنیاوی کا جوڑا ہے حیات اخروی، یہ بھی حیات اخروی کے لیے ایک دلیل ہے کہ جو قرآن مجید لاتا ہے کہ ہر شے کے جوڑے ہیں. تو یہ زندگی بھی صرف ایک نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بھی جب تک اس کے ساتھ جوڑا نہیں ملتا ہے حقیقت میں تکمیل نہیں ہوتی، ورنہ یہ تکلیف بے معنی رہتی ہے کہ نہ نیکی کی کسی کو جزا ملے نہ بدی کی کسی کو سزا ملے. تو یہ تو بہت ہی ایک غیر منطقی کا معاملہ نظر آئے گا جب تک کہ وہ جوڑا نہ ہو کہ جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے. اسی سورہ مبارکہ میں وہ بہت اہم آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری پرستش کرے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے نہ رزق چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے پلائے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ خود ہے رزاق اور وہ ہے طاقت والا، رزق وہ پہنچاتا ہے، اسے کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو اور سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرو. اس کے بعد سورہ طور آتی ہے، اس کے شروع میں بھی کچھ قسمیں ہیں، وطور و کتاب المذکور فی رق المنصور والبیت المعمور والسقف المرفوع، یہ پانچ آیات جو ہے قسموں پر مشتمل ہے. ان کے بھی بلکہ شے والبحر المسجور، لیکن ان کے بھی تشریح میں اس وقت نہیں کر سکتا. اصل چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ قسمیں کس چیز پر کھائی جا رہی ہیں. مشتمل ہے کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والی شے ہے. ما له من دافع، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر اسے دفع کرنے والا، اسے ہٹانے والا، اسے کہیں اس کا رخ پھیر دینے والا کوئی نہ ہوگا. اس میں وہ مضمون پھر آیا ہے جو اس سے پہلے بھی بعض مقامات پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل جنت میں سے جن کی اولادیں اور جن کے آباء و اجداد رتبے میں ان سے کم ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی جنتی ہوں گے، ان کے رتبے کے اندر اضافہ کر کے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان پر اٹھی تو ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، چاہے وہ رتبے میں ان کے برابر نہ ہو، لیکن یہ کہ پھر ان کو یکجا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر یہ فرض کیا جائے گا. دوسرے رکن میں ارشاد ہوتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہل ولا مجبور، بس اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہل ہیں نہ مجبور ہیں. جو باتیں لوگ کہہ رہے تھے ان کی نفی ہو رہی ہے. ہم یقولون نہ شاعر نہ تربت بھی ریب المنون، کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک شاعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم منتظر ہیں جلدی سے زمانہ کے، زمانے کی ایک کروٹ خود بخود کھول کر بتا دے گی کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ کل تربتو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کر لو انتظار، فلمی مار کو من المترب تھی، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاہون، کیا واقعتا ان کی عقلیں انہیں یہی رائے دے رہی ہے یا یہ سرکشی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ حقیقت میں تو ان کے اذہان جو ہے وہ اتنے پاگل نہیں ہے، اتنے پاگل نہیں تھے کہ وہ حقیقت یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ ان کی سرکشی جو ہے مزاج کی اور تکبر وہ ان سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے۔ ام یقولون تقولا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن خود حضور نے ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی کہہ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو اگر وہ سچے ہیں تو ایسا ہی کوئی کلام بھول گیا ہے، اگر یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے تو پھر انہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ اس کے مقابلے کی تصنیف لے آئے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جیسے ایک آیت اس سے پہلے آئی تھی، منطقی اور فلسفیانہ اعتبار سے وہ بہت اہم ہے۔ اخلاح شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ ایسے ہی یہ آیت بہت اہم ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی کے بنائے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ دو ہی شکلیں، یا تو یہ کہ یا تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہو، ظاہر بات ہے کہ یہ محال عقلی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میں اپنا پیدا کرنے والا نہیں ہوں، تو لازماً پھر کوئی اور ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ آیا مبارکہ بھی قرآن مجید اگر کے اکثر و بیشتر منطق اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتا اپنے استدلال میں، قرآن کا استدلال فطری استدلال ہے، لیکن یہ کہ کہیں کہیں وہ آیات بھی آ گئی ہے کہ جن سے اہل منطق استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی وہی انداز ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہو، ہم آپ کی طرف سے غافل ہوں، ہم جانتے نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور اہل ایمان جو ہے وہ کن حالات سے دوچار ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور جب کہ ستارے جو ہے وہ پیٹ بکھا رہے ہو، یعنی جب کہ رات جا رہی ہو، ستاروں کا کارواں روانہ ہونے والا ہو، اس وقت بھی اللہ کی یاد کرو۔ اس کے بعد سورۃ النجم آتی ہے، اس کے آغاز میں آیات جو ہے یہ بہت اہم ہے، مشکلات القرآن میں سے ہیں، ان پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور ان میں حضور کا جو واقعہ معراج ہے اس کا جو آسمانی حصہ ہے اس کی کسی قدر تفصیل بیان ہوئی، اور دوسرے یہ کہ حضور نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل ملکی شکل میں، فرشتے کی شکل میں، انسانی صورت میں تو حضرت جبرائیل بارہا آئے ہیں، اور عام طور پر حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت خوبصورت حسین صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن اصل فرشتے کی شکل میں، ملک کی صورت میں حضور نے دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ افق پر اور ایک مرتبہ اسی شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس، تو اس کا ذکر ہے ان آیات میں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلے ہیں، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی اپنی ہوائے نفس کی بنا پر کچھ نہیں کہہ رہے، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے، علمہ شدید القوا، انہیں تعلیم دی ہے بڑی طاقت والے نے، اور اس سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضور کے لیے بمنزلہ معلم ہے، ذو مرۃ فاستوى، وہ افق کے اوپر جب تھے، وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب آئے اور لٹک گئے، فقال خاب قوسین او ادنا، تو وہ دو کمانوں کے فاصلے پر رہ گئے یا اس سے بھی قریب، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کو جو وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ کے آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس چیز پر کہ جو انہوں نے دیکھی ہے؟ تمہارے لیے تو یہ غیب کی خبر ہے، لیکن محمد نے تو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان سے کیسے جھگڑ رہے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور جبرائیل کو انہوں نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، اندہا جنت الماوا، جس کے قریب ہی وہ جنت ماوا ہے، اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، جب اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، تجلیات ربانی کا جو نزول اس پر ہو رہا تھا. اب یہاں دیکھیے بعض مضامین ایسے ہیں تو ان کو کتنے ہی سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے وہ ہمارے عقل کی گرفت میں نہیں آئیں گے. وہ اس عالم کی خبر اور وہ ساتویں آسمان کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پر کیا کیفیات ہے، تجلیات ربانیہ کی کیا کیفیت ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا کرے. اس لیے یہاں انداز کیا اختیار کیا، اس یکش سدرۃ ما یغشا، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس دیوی کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا، کیا تمہیں بتایا جائے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا. اذ یغشى سدرۃ ما یغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہ نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. بہت عجیب مقام ہے یہ، لیکن یہ کہ بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. علامہ اقبال کی ایک نظم جو میرے نزدیک ان کی اردو نظموں میں ٹاپ کی نظم ہے، اس کا جو ایک شعر ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ حضور کی نگاہ میں ادب بھی ہے، حد سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے، لیکن اتنا تحمل بھی ہے کہ نگاہ تکا چون نہیں ہوئی ہے، بلکہ تجلیات ربانیہ کا جو نزول ہو رہا تھا سدرۃ المنتہا پر اسے نظر جما کر ٹکا کر دیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبرى، اس مقام پر حضور نے اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا ہے. وقت بہت کم ہے، اب آئیے سورہ قبر پر. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس میں وہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے شق قمر کا، جسے عام طور پر حضور کے معجزات میں شمار کر لیا جاتا ہے. میرے نزدیک اس کو معجزات میں شمار نہیں کرنا چاہیے، وہ فرق عادت ایک واقعہ ہے کہ جو ہوا. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ پیش کیا جائے. حضور کا معجزہ صرف ایک ہے، وہ قرآن مجید. باقی یہ کہ ایسے واقعات بے شمار ہوئے ہیں، یہ جس کو ہم خرق عادت کہتے ہیں کہ عام فطری یا طبی قانون کا ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا ظہور ہو جانا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خرق عادت کہا جائے گا. خرق عادت کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن معجزہ جو ہے حضور کا وہ صرف ایک ہے، وہ قرآن مجید ہے. بہرحال ایک موقع پر یہ واقعہ ہوا ہے، تفاصیل تو اس کی بڑی مختلف ہیں، لیکن یہ کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے اور اس کے بعد وہ مل گیا ہے، دونوں ٹکڑے پھر جمع ہو گئے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، ان کے قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور یہ جب بھی کوئی نشانی دیکھیں گے اعراض کریں گے، ماننا انہیں ہے نہیں، اور یہی کہیں گے کہ کوئی جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی میں کئی وہ انبیاء رسل کا سلسلہ جو ہے وہ آئے گا، حضرت صالح کا، حضرت ہود کا، حضرت نوح کا. لیکن خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ چار مرتبہ ہر رسول کے ذکر کے آخر میں آیت آتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی نصیحت اخذ کرنا چاہے، کوئی حقیقت کا طالب ہو، ہدایت کا جویا ہو، تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو ہے کوئی کہ جو نصیحت اخذ کرنے کا خواہش مند ہے؟ یہ قرآن مجید کا کرے. ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بڑی ساتھ ہے وہ پستیوں میں جانے والے ہیں، اسی کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی بسر کر دی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کا رشتہ کرنا پسند نہ کرے، کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے، کسی محفل میں باہر نہ پا سکے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی معاملے میں بھولے سے قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. تو وہ درویش جو ہے وہ کس مقام پر ہوں گے؟ اس قیامت کا ایک جو ہے پہلو یہ بیان کیا کہ خافضۃ الرافعہ، یہ گرانے والی اور پست کرنے والی بھی ہے، اٹھانے والی. قیامت میں جو تین گروہوں میں انسان منقسم ہو جائیں گے ان کا ذکر ہے. ویسے تو اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے. سورہ رحمان میں جنت اہل جنت کے ذکر میں دو گروہوں کا ذکر ہے, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان, پہلے دو جنتیں پھر بعد میں دو جنتیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ دو گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے. جو جہنمی ہے وہ تو جہنمی ہے, باقی یہ کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ بھی دو جماعتوں میں منقسم ہوں گے. سورہ واقعہ میں ان کو تفصیل سے بیان کر دیا. ایک تو ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, جو آگے بڑھ جانے والے ہیں, مقربین بارگاہ ہیں, جنہوں نے سبقت کی ہے, دین کے معاملے میں بھی سبقت کی ہے, دین کی خدمت کے معاملے میں بھی آگے نکل گئے ہیں, پہل بھی کی ہے انہوں نے دین کو قبول کرنے میں. یہ ہے سابقون السابقون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ پہلوں میں زیادہ ہے, بعد والوں میں کم اس رتبے کو پہنچنے والے ہیں. اور دوسرا گروہ ہے وہ اصحاب الیمین, ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و کلہم منضود, اور ان کے بارے میں آخر میں فرمایا ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین. یہ ہے اصحاب الیمین, داہنے والے. یہ پہلوں میں بھی کثیر ہے اور بعد والوں میں بھی کثیر ہے. تو ایک رتبہ ہے بہت ہی مقربین بارگاہ کا, ان کا ذکر پہلے ہے, اور پھر جو ہے عام جنتی اصحاب الیمین ان کا ذکر ہے, اور پھر تیسرا گروہ وہ جہنمی ہے, وہ اصحاب الشمال ہے. وہ اصحاب الشمال اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن مجید کا ذکر آتا ہے بڑی عظمت کے ساتھ. فلا اقسم بمواقع النجوم, تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی کہ جہاں ستارے گرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور اگر تم جانتے تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. یعنی تمہارا علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ تم سمجھ سکو کہ مواقع النجوم کیا ہے, لیکن اگر سمجھ سکتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اور قسم کھائی کس بات پر ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. یہ قرآن کریم ہے ایک ایسی کتاب میں کہ جو چھپی ہوئی ہے. مکنون کہتے ہیں کسی ایسی شے کو کہ جس کو کسی غلاف کے اندر, کسی ڈبیا کے اندر سنبھال کر رکھا گیا ہو. یہ کس معنی میں کتاب مکنون ہے؟ ویسے تو کتاب جو ہے کھلی ہوئی کتاب ہے, لیکن اس کے مطالب اور مفہوم جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے صاف نہیں ہے کہ لوگ جو ہے جس طریقے سے ناپاک ذہنوں کے ساتھ بھی اگر رجوع کریں گے تو وہ اس کو پالیں گے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے انسان کے فکر و نظر کے اندر کچھ طہارت آ گئی ہو, اس کی نیت درست ہو چکی ہو, اس میں طلب ہدایت پیدا ہو چکی ہو, تب اس کے جو مطالب ہیں اس پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اس آیت کے ایک معنی تو یہ لیے گئے ہیں, اور وہ ہمارے ہاں ایک حکم کے درجے میں ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے ناپاکی کی حالت میں. انسان وضو کرے تب اس کو چھوئے, اور کوئی ناپاکی کی حالت ہو تو اس کو نہ چھوئے. یہ تو ایک اس کا فقہی حکم ہے جو نکالا گیا, لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو لوگ پاک نہیں ہو چکے ہوتے, جن کے اندر پاکی نہیں ہوتی, جن کا تزکیہ نفس نہیں ہو چکا ہوتا, وہ اس کتاب کے اصل مطالب کو مس بھی نہیں کر سکتے. ان کی رسائی نہیں ہو سکتی اس کتاب کے اصل مطالب پر, چاہے انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہو اس پر, کتنی ہی کتابیں لکھ دی ہو اس پر, کتنے ہی مقالے لکھ دیے ہو اس پر. ہو سکتا ہے کوئی شخص پوری تفسیر لکھ بیٹھا ہو, لیکن اندر اگر تزکیہ نہیں ہوا ہے, قلب میں اگر طہارت نہیں ہے, تو اس کتاب کے اصل مطالب تک اس کی رسائی نہیں ہوگی. وہ چھلکوں ہی کے اندر کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ پھنسا رہے گا, اور اس کی جو اصل اس کا جو مخ ہے, اس کا جو اصل گودہ ہے, اس تک اس کی رسائی نہیں ہو سکے گی. جس معنی میں یہ کتاب مکنون ہے, فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ نزول ہے اس کا اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کے مالک ہے. افب حاضر حدیث انتم مدھلون, تو غور کرو کیا اس کتاب, اس اللہ کی اس کتاب کے بارے میں تم خود پڑھ گئے ہو, بھیلے پڑھ گئے ہو, نہ اس پر غور کرتے ہو, نہ اسے پڑھتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, حالانکہ یہی تو سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو عطا فرمائی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اب ان شاء اللہ بقیہ 6 رکعتوں میں ہم 3 سورتیں سنیں گے، سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، 27 پارے کے آخر سے لے کر 28 پارے کے آخر تک یہ مدنی سورتوں کا ایک گلدستہ ہے قرآن حکیم میں، جو سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ ہے مدنی سورتوں کا. اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 4 سورتیں آئی تھی مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. حجم تو ان کا بہت ہے، 6.25 پارے، لیکن تعداد میں وہ 4 ہیں. پھر 2 سورتیں آئیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، پھر 1 سورت سورہ نور، پھر 1 سورت سورہ احزاب، پھر 3 سورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح اور سورہ حجرات. اب یہ 10 سورتیں، ان 10 کی 10 سورتوں کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ نازل ہوئی ہیں مدنی دور کے نصف آخر میں، اور ان میں امت مسلمہ سے خطاب ہے بحیثیت امت مسلمہ. اور جو اہم موضوعات ہیں کہ جو مسلمانوں سے متعلق ہیں، اور جو دوسری مدنی یا مکی صورتوں میں جو بڑی صورتیں ہیں ان میں تفصیل زیر بحث آئے ہیں، ان 10 صورتوں میں ان کے خلاصے جو ہیں وہ دے دیے گئے. یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کی توجہ کا اصل مرکز بن جانی چاہیے یہی صورتیں. اس لیے کہ مکی صورتیں جو طویل ہیں ان میں بہت سی بحثیں ہیں جو مشرکین سے، منکرین سے، کفار سے، جو رد و قضا ان کی بحث و تمہید وہ چلتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ مشرکین سے، کفار سے کوئی خطاب ہی نہیں. خطاب کل کا کل جو ہے مسلمانوں سے ہے بحثیت امت مسلمہ. زیادہ سے زیادہ اگر آیا ہے ذکر تو اہل کتاب کا آیا ہے، وہ بھی ان سے خطاب کے طور پر نہیں، بلکہ ان کا ذکر ہے بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں تم سے پہلے کی امت مسلمہ یہ ہے، انہوں نے یہ غلطیاں کی، یا یہ ان کے وہ سرکشی اور ان کے کفر اور ان کا معاملہ تھا کہ جس کے نتیجے میں، جس کی پاداش میں انہیں اس مقام سے معذور کیا گیا، تمہیں اس مقام پر قائم کیا، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راہوں پر چلو. اس پہلو سے ایک کیس کی تنبیہ کے طور پر ان کا ذکر ہے، ورنہ خطاب جو ہے ان صورتوں میں اہل کتاب سے بھی نہیں. ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے، اور ان 5 صورتوں کی ایک خصوصی شان ہے. ان کے لیے ایک نام المسبحات ہے، وہ صورتیں کہ جن کا آغاز تسبیح خداوندی کے ذکر سے ہوتا ہے. پہلی صورت سورہ حدید ان میں سب سے بڑی بھی ہے، سب سے جامع بھی ہے. میں نے اس کو ام المسبحات قرار دیا ہے کہ ان تمام مسبحات صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ جامعیت کے ساتھ تو آ گئے سورہ حدید میں، اور پھر ان میں سے ایک ایک مضمون کو لے کر بقیہ صورتوں میں ان کی کسی قدر کھرا اور تفصیل ہوئی. سورہ حدید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ایک خصوصی قلبی اور ذہنی لگاؤ ہے، اور میں مکی صورتوں میں اس کے ہم پلہ صورت سمجھتا ہوں سورہ شورا کو. بدقسمتی سے اس مرتبہ ہمارا جو بیان کا سلسلہ رہا اس میں سورہ شورا کا ہم سرے سے کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکے. سورہ حدید کا میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آج وقت ہم اس پر لگا لیں. اس سورہ مبارکہ کو چند حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی 6 آیات جو ہیں وہ میری اپنی اسسمنٹ میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں قرآن مجید کا سب سے اونچا مقام، سب سے جامعیت کے ساتھ، اور سب سے زیادہ علمی اور فکری بلندی پر ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر، توحید اور صفات باری تعالیٰ، وہ ان 6 آیات میں سورہ حدید کی.
اور ان میں بھی جو چوٹی کی آیت ہے وہ ہے کہ جو ہمارے صوفیہ اور ہمارے فلسفیوں کے نزدیک جس کی خصوصی اہمیت ہے، جس کے بارے میں امام راضی جو ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لرز رہے ہو، کانپ رہے ہو، کہ وہ لکھتے یہ ہیں: اعلم ان ھذا المقام مقام الغامض العمیق المحیب ہوشدار کے رہ مردن تیز قدم را، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت غامض ہے، بہت عمیق ہے، بہت ہیبت والا ہے. اور وہ ہے یہ آیت: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی ہے سب سے پہلا، وہی ہے سب سے پچھلا، اور وہی ہے سب سے ظاہر، اور وہی ہے سب سے باطن، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. اس کے بعد کی چھ آیات میں تقاضے بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تو یہ ہے، اس کی یہ ذات و صفات ہے، کوئی مانے تب بھی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی ہے، کسی کے نہ ماننے سے اس کا کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا. انسان کی کامیابی جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے اسے ہماری راہ میں لگا دے. یہ دو کام اگر کوئی شخص کر دے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس دونوں میں سے کسی نے بھی وہ پہلو سے ہی کرے گا تو ناکام قرار پائے گا. چنانچہ آیت نمبر 7 جو ہے اسے اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے: آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر دو اور لگا دو اور کھپا دو اس میں سے کہ جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے، خلافت عطا کی ہے. جو بھی کچھ تمہارا جان اور مال، جو بھی ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا ذاتی نہیں ہے، عطا کردہ ہے ہمارا، ہم نے تمہیں اس میں اختیار عطا کیا ہے. اب اپنے اس اختیار سے اگر اپنی ان توانائی اور قوتوں کو اور اپنے مال و اسباب کو ہماری راہ میں صرف کر دو گے تو کامیاب ہو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، جو یہ دونوں تقاضے پورے کر دے، جو ایمان لے آئے تم میں سے اور جو خرچ کر دے اور کھپا دے اور لگا دے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے ہے بہت بڑا بدلہ. اس کے بعد ذرا جھنجھوڑنے کے انداز میں فرمایا ہے: وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تم سے عہد لے چکا ہے، قول و قرار ہو چکا ہے، اگر تم مومن ہو تو وہ تو طے ہو چکا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب یہ ہچکچاہٹ جو ہے در حقیقت یہ ثابت کر رہی کہ ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان کی کمی محسوس ہو تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ کہاں ہے، کہاں سے وہ ایمان کی دولت ملے گی. وہ یہ قرآن ہے: هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. وہی ہے کہ جو اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہے یہ آیات بینات تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور وہ اللہ جو ہے وہ تو اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے اور رحیم. پھر جو دوسری بات تھی اس پر ذرا جھنجھوڑا: وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یا پوری دنیا میں ہے وہ کل کی کل اللہ ہی کی میراث ہے. تم سب مر کھپ جاؤ گے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ جانے والی شے نہیں ہے. تو فرمایا اب دو درجے البتہ ہے: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جب اسلام حالت غربت میں ہوتا ہے، جب وہ دبا ہوا ہے، کمزور ہے، اس فتح سے پہلے پہلے جو لوگ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان لوگوں کی نسبت. اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے پھر تو سب اس کے ساتھی بن جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے. وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے دین کے لیے جب بھی کوئی محنت کی جائے گی اللہ اس کا جو ثواب دے گا، لیکن درجے میں وہ لوگ بہت بلند ہیں جو فتح سے پہلے اسلام کی مغلوبیت کے دور میں اسلام کا ساتھ دیتے. اس کے بعد ایک آیت اب بغت سے ممکن تو نہیں ہے کہ میں سارے جو اہم مقامات ہیں ان کی طرف توجہ دلا سکوں. خرچ کرنے سے بچنا، یہ وہ چیز ہے، انفاق نہ کرو گے تو نفاق آ جائے گا. یہ انفاق اور نفاق میں صرف ایک الف کا فرق ہے کہ یہ اگر انسان بچ بچ کر چلتا ہے، وہ جو ہم نے پہلے آیت پڑھی سورہ حج میں: ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، کنارے کنارے رہ کر چلتا ہے، منجھار میں کودنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ نفاق ہے. اس نفاق کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت میرے نزدیک پورے قرآن مجید میں نفاق کی حقیقت کے موضوع پر یہ عظیم ترین آیت ہے. فرمایا گیا کہ جب قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جسے ہم پل صراط سے تعبیر کرتے ہیں عام طور پر، کہ اہل ایمان اور منافق علیحدہ کر دیے جائیں گے، مسلمانوں میں چھانٹی ہو جائے گی سچے مومن کون ہے منافق کون. پھر وہ منافق پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہ اس وقت جواب دیں گے وہ اہل ایمان، بلا کیوں نہیں، تم تھے تو ہمارے ہی ساتھ، دنیا میں تم بھی مسلمان شمار ہوتے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کیا. اور فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے حد اعتدال سے زیادہ جب محبت ہو جائے گی تو یہی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈال دینا ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، جب اس فتنے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ گو مگو کی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے، آگے بڑھوں نہ بڑھوں وہ مال اور اولاد کی محبت آگے بڑھنے نہیں دیتی. وتربصتم ورکبتم، اور اس کی سزا کے طور پر اگر ایمان کی کوئی پونجی ہوتی بھی ہے تو یہ برف کے مانند پگھلنی شروع ہوتی ہے، شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں. وغرتکم الامانی، اور اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو لوریاں دے دے کر ٹھپک ٹھپک کر سلاتا ہے، وہ امانی، تلک امانیہم سیغفر لنا، اللہ ہمیں بخشی دے گا، بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے. پھر کس کے سہارے انسان جیتا ہے؟ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا. وغرتکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کی غفاری اور رحیمی کے حوالے سے اس دھوکے باز نے. یہ ہے نفاق کی حقیقت پر میرے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت، کہ چار سٹیجز بیان کر دی گئی ہے نفاق درجہ بدرجہ کس طرح دلوں میں جذب کرتا ہے. اسی طرح کی ایک آیت بہت عظیم آیات میں سے قرآن مجید کے حیات دنیاوی کی حقیقت کھول کر دکھائی گئی ہے، یہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. اس کا ایک دور تو وہ ہے بچپن کا جو کھیل کود میں بسر ہوتا ہے، پھر ایک دور آتا ہے وہ خالی کھیل نہیں رہ جاتا، اس میں تعیش اور اس میں تنزس کا جذبہ آ جاتا ہے، سینچول گریٹیفیکیشن کی وہ ایک جو ہے. اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھتا ہے انسان تو زینت، زیبائش، آرائش، لباس، وضع، فتا، فیشن کے مطابق عین پوری طرح نکستے انسان جو ہے وہ صحیح سطح ہو. اور اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جس میں کہ تفاخر بہت ہوتا ہے، مال پر ہو، اپنی صحت پر ہو، جسم پر ہو، انسان اپنی حیثیت پر، وجاہت پر وہ فخر کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ذرا ڈھل گیا تو اب تکاثر ان سے لموانے والا اولاد، جتنے کثرت کے ساتھ مال انسان جمع کر لے. وہ پہلی سٹیج جو ہوتی ہے تفاخر کی، اس کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سٹیج میں انسان جب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، سارا مال چلا جائے، لیکن مونچھ نیچی نہ ہو میری. لیکن جب اگلی سٹیج میں انسان آتا ہے تو مونچھ کا نیچا ہونا نہیں، مونچھ سرے سے مڑ جائے، لیکن پیسہ رہنا چاہیے، پیسہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. یہ نفسیاتی تغیر و تبدل ہے جو ان سٹیجز سے گزرتے ہوئے انسان کے اندر آتا ہے، یہ سٹیجز ہیں جو نظر آتی ہے. فرمایا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیتی ہے، کم اصل ویسے ناجب الکفارا نبات ہو. یہ تو ایک ہیومن لائف کا سائیکل ہے، یہ کوئی 70-80 برس میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک سائیکل چند مہینوں میں تم دیکھتے ہو نباتاتی حیات کا، کہ زمین جو ہے پڑی تھی مردہ، اس میں بارش ہوئی، پھر اس میں سے وہ کھیتی اٹھتی، وہ اپنی جوانی کو پہنچی، ہریاول ہے، پھر اس کے اندر زردی آتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی. اسی طریقے سے یہ حیات دنیاوی ہے، البتہ آخرت وفل آخرت ہے. آخرت میں عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، یا تو پھر عذاب شدید ہے اور یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے. تو اب دیکھ لو کہ تم کدھر جا رہے ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ہوش میں آؤ اور دوڑو اور لپو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اس سورہ مبارکہ کی میرے نزدیک جو عظیم ترین آیت ہے وہ سن لیجئے. ہم نے اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کتابیں کیوں لازم کی؟ شریعتیں کیوں بھیجی؟ اس مقصد کو معین کرنے میں یہ آیت بہت اہم ہے. جس شخص نے اس آیت کو نہیں سمجھا وہ واقعہ یہ ہے کہ دین کے اصل فلسفے اور حکمت کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بینات بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، موجزوں کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. میزان در حقیقت وہ نظام ہے شریعت کا کہ جس میں ہر ایک کے حقوق معین کر دیے گئے، اسی میں کل کر ملے جس کو ملنا ہے، کوئی اپنے حق سے زائد نہ لے، وہ میزان ہے. یہ میزان ہم نے کس لیے اتاری ہے؟ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اگر لوگ عدل پر قائم نہیں ہوتے، اگر اس ترازو سے تل کر نہیں مل رہا ہے تو ترازو کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ترازو تو پھر ایک گیٹ وے کی شے ہے، وہ کوئی اینٹیک کی قسم کی شے ہو سکتی ہے کہ جس کا کہ امریکہ وغیرہ میں تو قیمت بہت اٹھ جائے گی، ہمارے یہاں اس کا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ترازو کا فائدہ تو تب ہے کہ ترازو نقد ہو، نظام قائم ہو. مطلب یہ کہ اگر شریعت اور دین کو آپ نافذ نہیں کرتے تو شریعت کا ماننا بیکار ہے. اس کو تسلیم کرنا کہ یہ ہمارا دین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس دین کو قائم نہ کرو. بالکل وہی بات جو سورہ مائدہ میں سنا ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اسی طرح یہ میزان شریعت جو ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اگر اس کو نقد نہ کیا جائے؟ اور اس کو نصب نہیں ہونے دیں گے وہ لوگ جو اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں، جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جو بھی معاشرے کے اندر اپنے جائز حق سے جائز وصول کر رہے ہیں، وہ کبھی اس نظام کو نصب نہیں ہونے دیں گے. لہذا ان کے سر کچلنے کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے، اور ہمارے جو وفادار لوگ ہیں ان کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لیں اور ان کے سر کچلیں. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وفادار نہیں. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باسن شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. منافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، اس سے پھکنی چنتا بھی بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اترا ہے تلوار کے لیے، اور یہ اترا ہے اسلحہ کے لیے. ولی یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہیں، اس کے دین کی میزان کو نصب کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں دین کے حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اہم ترین موضوع. جنہوں نے اس کو نہیں سمجھا ان کے نزدیک دین مذہب بن کر رہ جائے گا، وہ صرف ایک کلٹ بن کر رہ جائے گا، وہ صرف ایک کلچر کی بنیاد بن کر رہ جائے گا، وہ ایک خاص طرز بود و باش، ایک خاص قسم کی تہذیب اور تمدن بن کر رہ جائے گا، وہ ایک نظام کی حیثیت سے نہیں ہوگا. اور جو اس آیت کو سمجھ لے گا اس کے سامنے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اس سے بڑا انقلابی پیغام اور کوئی نہیں ہے کہ اس میزان عدل کو سورہ شورا میں نہیں تھی. یہ میں نے کہا تھا کہ ہم بدل ہیں، وہاں بھی یہی آیت آئی، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب بھی اتاری، ہم سے کتاب اور میزان بھی اتاری. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت شاید ساتھ ہی آئی کھڑی ہو، اور وہ گھڑی آئی ہوئی اور تم لگے ہوئے ہو اپنے کاموں کے اندر، اور صرف اس کتاب کی جو ہے مدح کر دیتے ہو، اس کا جشن منا لیتے ہو، تم اس کے لیے کتابیں لکھ دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ تمہارا کام پورا ہو گیا، حالانکہ تمہارا فرض ہے اس دین کو، شریعت کو اور اس میزان کو رفع کرنا. بھی اس کے بعد سورہ مجادلہ آتی ہے، وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک تو زہار کے احکام آئے ہیں تفصیل سے، کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر کہہ بیٹھے غصے میں آ کر تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو زہار کہتے ہیں. اب وہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ اب یہ حرام ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسے ماں حرام ہے جدائی ہو جائے گی. اس کا قانون بیان ہوا ہے، چنانچہ فرما دیا گیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، ان کی بیویاں ان کے زبان سے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جائیں گی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور وہ اپنے منہ سے بہت ہی بری بات اور بہت غلط بات اور جھوٹ بات نکال رہے ہیں. البتہ اس پر یہ کہ کفارہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص یہ کر بیٹھے تو اپنی اس غلطی کا اور اپنی اس بشارت کا جو ہے اسے کچھ نہ کچھ جرمانہ بھگتنا چاہیے. پھر نجوہ کے احکام آئے ہیں. اسلامی جماعت، جو انقلابی جماعت جو قائم ہوگی اس مقصد کے لیے، میں یقوم الناس بالقسط امر کو لے آ دینا بینکم، اس جماعت کو دیمک کی طرح چٹ کر جانے والی چیز نجوہ ہے، خسر خسر ادھر ادھر، خاص طور پر جو اس کا قائد ہو، رہنما ہو، اس کے خلاف باتیں کرنا سازشی انداز میں، یہ نجوہ جو ہے جو اس جماعت کو کمزور کر دینے والی شے ہے. لہذا اس کو بڑی تفصیل سے احکام آئے. اور سورہ مجادلہ کے آخر میں اصل بات آئی ہے کہ اس جماعت کی قوت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس میں جو شریک لوگ ہوں وہ یہ جان لیں کہ ان کی دلی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے. قرابت داریاں، رشتے داریاں، خونی رشتے، یہ سب ہیٹ ہو جانے چاہیے. اگر یہ کہ ان کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی ہے دل میں، تو معلوم ہوا کہ پھر وہ جماعت مضبوط نہیں ہے. جماعت تو اس وقت مضبوط ہوگی جبکہ ان کے اصل محبت جو ہے وہ اپنے ہم مقصد لوگوں کے ساتھ ہو، جو کہ اس راہ کے مسافر ہیں، جنہیں آج کی اصطلاح میں کامریڈ کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہ جو اس مقصد کے لیے آ گئے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہوں. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ جو ہے اس کو ضرور پڑھ لیجیے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن علی رسولہ, اللہ نے یہ لکھ دیا ہے, طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی العزیز, اور اللہ قوی ہے عزیز ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. یعادون من حاد اللہ, کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو اللہ کے دشمن ہو. ورسولہ, اور اس کے رسول کے. ولو کانوا آباءہم, خواہ ان کے باپ ہو, او ابناہم, یا ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم, یا ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم, یا ان کے رشتہ دار ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, جن لوگوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہو کہ ان کی دلی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہو, کہ جو واقعتاً اہل ایمان ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو واقعتاً ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے, راسخ کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے خاص روح, یہ روح القدس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ عام بھی ہو سکتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور اللہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا. ورضوا عنہ, اور وہ اس سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ, یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں اپنی حزب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ حشر آتی ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس بالکل. یہ بھی سورہ حدید کی طرح شروع ہوتی ہے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے الفاظ سے. اس میں جو اہم ترین اس کا حصہ ہے جو اس وقت میں بیان کر سکتا ہوں, وہ اس کا آخری رکوع ہے. اس میں ایک تو وہ آیت آئی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے یہ بھی چوٹی کی آیات میں سے, ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعے سے میں نے اسی موضوع پر تقریر شروع کی ہے, اور اس جمعے میں انشاءاللہ وہ مکمل ہوگی. اس کے بعد ایک آیت میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے. قرآن مجید, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ہم نے اسے پہاڑ پر اتار دیا ہوتا, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون, اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں, غور و فکر کریں. نوٹ کیجئے, یہی در حقیقت بات آئی تھی سورہ اعراف میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کہ ارنی انظر الیہ, تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی تھی کہ اللہ کی ایک تجلی سے وہ پہاڑ دب گیا تھا اور پھٹ گیا تھا. قرآن مجید بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, لہذا اس کی شان بھی یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر اتار دیا جائے تو اس کا نقشہ بالکل وہی ہوگا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں, کچھ سمجھیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. سورہ حشر کی آخری تین آیات بالکل جیسے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات ہیں, اتنے ہی مقام اور مرتبے کی حامل ہیں. اس میں, اس تین آیات میں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے. 16 اسماء الہی ہیں کہ جو یہاں تین آیات میں جمع ہو گئے. کسی اور مقام پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ کی معرفت آپ کو معلوم ہے اس کی صفات اور اسماء کے حوالے ہی سے ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسماء ہی و صفات ہی, تو معرفت خدا بندی کے عظیم ترین خزانوں میں سے خزانہ ہے اس سورۃ الحشر کی آخری تین آیات پر مشتمل. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینے کی کا ایک عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.